توکل علی اللہ فہو حسبک ان اللہ عالم امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اپنے کاموں میں بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. یہ سورہ طلاق کے بارے میں ایک بات رہ گئی تھی کہ ایک شیعہ نمبر پر نازل ہوئی ہے 90 اور 6 نمبر پر. پورے انسان کے بارے اور سورہ بنینہ سے پہلے کا دوسرا نام سورہ انسان ہے. سورہ انسان سورہ بنینہ سے پہلے جو آدمی آپ نے اس کو پڑھتا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میاں درمیان بہت جھگڑے ہوں گے اور ادا کر کے رہے گا، بغیر مہر کے جدا نہیں کرے گا. اس کے بعد اوپر جو ایک آیت گزری تھی، ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروا، پچھلی صورت میں تو اس میں فاحذروا کا ایک ترجمہ تو آپ کو بتایا تھا، دوسرا ترجمہ بہت اچھا بہت پیارا ترجمہ کہ تم ان بیوی بچوں سے ہوشیار رہو. اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں سے تمہارے دشمن ہیں، تو تم ان سے ہوشیار رہو. باہر اور اس کے بعد مطلب پھرو، مطلب پھرو کا معنی آگے والی آیت میں وہی صاف ہوا غلطی کو معاف کر دو. تو ہم کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں سن عیاض میں عائشہ جس کو کہا جاتا ہے، اور دوسری شکل اس میں آتی ہے کم وجہ سے جس عورت کو ہے گنا ہے، تو ان دونوں کے لیے عزت کون سی رہے گی؟ انیر تب تم، انیر تب تم کا مطلب کیا؟ کہ تم کو عورتوں کی عزت کے بارے میں شک ہو کہ ان کی عزت کتنی، ان عورتوں کی عزت کے بارے میں شک ہو کہ ان کو کتنی عزت گزارنی تھی. فائدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان عورتوں کی عزت 3 مہینے ہوگی، 3 حیض کے قائم مقام 3 مہینے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو حیض نہیں آتا، کم تین ریاض کیا جائے گا اور ان کو طلاق ہو گئی، تو اس عورت کے 3 مہینے تک وہ عزت گزارے گی. واللائی لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، اور وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے، کون کون سی؟ ایک تو کم سنی کی وجہ سے. اب اس کے بعد ایک الگ مسئلہ، وأولات الأحمال جن عورتوں کو حمل ہو، دیکھو یہ سب صورتوں میں کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ حاملہ ہے تو ابھی بچہ پیدا ہو گئی، عزت ختم ہو جائے گی. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر کے انتقال کے وقت پر وہ عورت حاملہ تھی، حمل ہے یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی پھر ختم، یہاں تک کہ ابھی جنازہ بھی گھر سے باہر نہیں نکلا اور بچہ پیدا ہوتے ہی پھر ختم ہو جائے گا۔ اوپر والے مسائل ہیں، تین مہینے یا تین ہے، یہ ایسی عورتوں کے بارے کے اندر ہے جن کو حمل، تاکہ حمل والی عورتوں کی عزت بجے حمل، اور عام حالات کے اندر یعنی جس عورت کو حمل بھی ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عزت چار مہینے اور دس دن ہوگی، اس کو عزت گزارنی ہے 130 دن۔ اب اس میں یہ دیکھنے کا، اگر انتقال شوہر کا ہوا ابتدائی تاریخ ہو، مہینے کی انتہائی ابتدائی تاریخ ہونا، چیزیں چار مہینے اور دس دن گن لینے کے، اور اگر درمیان کے اندر انتقال ہوا 130 دن پورے گن لینے، شروع والی تاریخ میں فائدہ کیا ہوگا؟ دو چاروں چاروں مہینے 29 دن کے ہو گئے تو اس کے اندر جو ہے دن کم آئے، اور درمیان سے آئے گا تو پھر اس صورت میں 130 دن کی عزت ہے، پھر اس کے اندر ترتیب رہے گی۔ اور یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے کام آسان، آئلی احکام آسان، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آج حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ لوگوں کو عزت تک کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو طلاق کے بعد ایام عزت میں بھی دوسرے طور پر نکاح ہو جاتا ہے اور وہ نکاح جو ہے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، نکاح منعقد نہیں ہوگا تو ہونے والے اولاد غیر ثابت النسب ہوگا، یہ مسائل بہت اہم ہے۔ ایام عزت کے اندر دوسرے اجنبی شوہر کے ساتھ تو نکاح ہو نہیں سکتا، اور اگر طلاق رجعی ہے تو طلاق شوہر ایام عزت میں رجعت کر سکتا ہے، اور محلقہ ہو چکی ہو تو طلاق شوہر ایام عزت کے اندر نکاح نہیں کر سکتا جب تک تفتیش کاروائی نہ ہو جائے۔ تو اجنبی شوہر سے تو نکاح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر پڑے گا کسی کو نکاح مناسب نہیں، اور غیر ثابت تعلق بنا تو سب میں آئے گا۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ اپنے حکم کو تمہارے اوپر نازل فرما رہے، زیادہ ان احکام کے اوپر تم عمل کرو۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئات، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیں گے، گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر اور ثواب عطا کر دیں گے۔ تو یہاں مقرر فکر یتق اللہ آ رہا ہے، یہ تقویٰ کی تاکید کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آئینی احکام ایسے ہیں، یہ طلاق، عزت، رجعت، کہ اس کے اندر انسان عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ عورتیں عزت ہو جاتی ہے، ان بھی کہتے کی عزت باقی ہے تو رجعت کر لو، بعض مرتبہ عزت چالو ہے اور وہ رجعت نہیں چاہتی ہے، پھر بھی کہے گی کہ میری تو عزت ختم ہو چکی ہے، بعض مرتبہ حمل کو چھپا لیتی ہے۔ یہ ایسی باریکیاں ہیں کہ شوہر اور دوسری عورتیں اور مرد واقف نہیں ہو سکتے، اس لیے مقرر شکرر تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آئلی احکام کے اوپر عمل کرنے میں تم لوگ اللہ تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ ڈرو، اور اس میں شریعت کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے 5 فضائل بیان فرمائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ متقی کے لیے دنیا اور آخرت کے مسائل اور مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، رزق کے ایسے دروازے اللہ تعالیٰ کھول لیتے ہیں تو اس کو دھیان تک نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. چوتھا یہ جو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں. پانچواں یہ اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. ان عورتوں کو رکھو, یعنی طلاق والی عورتوں کو تم رکھو جہاں تم رہتے ہو تمہاری وسعت اور گنجائش کے مطابق. کیونکہ ایسا ہی سب کے اندر عورت کا کپڑا اور کھانا اسے مرد کے لیے ہے, تو اس کی رہائش بھی مرد کے لیے ہے. لہٰذا تم جیسے اچھے مکان میں گھر کے ساتھ رہتے ہو, ایامِ عدت کے اندر بھی بیوی کو اسی جگہ کے اوپر رکھو اپنی حیثیت اور اس کے مطابق. لیکن اس میں یہ بات یاد میں رکھنی کہ ایسا کوئی فلیٹ اور مکان نہ ہو کہ میاں بیوی دونوں اکیلے رہتے ہو, تو عدت تھوڑی رہے گی پھر. ہاں اگر اس گھرانے کے اندر شوہر کے دوسرے رشتے دار بھی ہیں تو دونوں کو الگ رکھوائیں گے, دونوں کو ملنے مل جائیں گے. اور اگر کوئی ایسی دنیا کوئی شکل نہ ہو تو پھر تو عورت کو اس گھر کے اندر رکھو اور مرد کو چار مہینے جماتے رہ جائے, یہ بھی اس کی ایک شکل ہے. تو اس طرح اسی مکان کے اندر رہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں پردے کا پورا احتیاط اور لحاظ رہے. اور یہ دو طلاق کے بارے میں, طلاق رجعی اور طلاق بائنہ کے اندر جو ہے سلا ہوتا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ تم ان عورتوں کو رکھو جہاں پر تم رہتے ہو تمہاری حیثیت کے مطابق. ولا تقاروهن لتضيقوا عليهن, اور تم ان عورتوں کو تکلیف کے اندر نہ ڈالو تاکہ تم ان کو تنگ کر ڈالو, ان کے اوپر تم تنگی پیدا کر دو. یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایام عدت کے اندر جب وہ تمہارے گھر میں رہ رہی ہے تو تان تشنی کرو, ایسی تان تشنی کر کے تنگ کر ڈالو کہ بیچاری گھر چھوڑ کے نکل جانے کے اوپر مجبور ہو جائے, ایسا کام مت کرو. دوسرا مطلب یہ کہ اس کا نفقہ تنگ مت کر ڈالو کہ وہ گھر سے نکلنے کے اوپر مجبور ہو جائے, کھلانا بند کر ڈالا پلانا بند کر ڈالا, چائے کے باسی کوسی اس کو بچیلا کچیلا کھلایا اور اس کو اچھا نہ کھلاوے کہ بیچاری گھر چھوڑ کے بھاگ جاوے. تو اس کو ایسا تنگ مت کر ڈالو کہ وہ مجبور ہو کے گھر سے باہر نکل جائے. اس طرح کرنا یہ بھی ایک طرح کا چیز جو حرام ہے, اس کے اندر یہ سلسلہ بھی شامل اور داخل ہو جاتا ہے. وَإِن كُنْتَ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور اگر یہ طلاق والی عورت حمل والی ہے تو اس پر خرچ کرو یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے. کیونکہ ان کی اتنی وجہ حمل ہے, ظاہر وجہ حمل بعد مرتبہ ایسا ہوا کہ ابھی حمل ٹھہرا لمبی ہوگی تو اتنے لمبے زمانے تک اپنا پانی گھر سب کچھ دینا پڑے گا. اگر عمل نہ ہوتا زمین مطلب پورا آئیس میں ہے تو تین مہینے میں پورا, لیکن عمل والی تو عزت لمبی تو لمبی اندر تم کو جان نہیں چھڑانے کی, بلکہ تم کو لمبی عزت کے اندر بھی اس کا خرچہ کپڑے سب پہنچانے کا. اسی لیے اس کو خاص طور پر الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے. تو اگر وہ مائیں متعلقہ مائیں تمہارے بچے کو دودھ پلا رہے تو ان کو ان کی اجرت دے دو. رات کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر منکوہا بیوی جو اس بچے کی ماں ہے وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے تو الگ سے اجرت رضاعت نہیں چاہیے, کہ وہ بیوی ہونے کے ناطے سے شوہر سے جو اس کو خرچہ مل رہا ہے اسی میں وہ دودھ پلانے کا معاملہ بھی آ جائے گا. تو ایسے بھی دودھ پلانا دیانتن ماں کے لیے ضروری ہے. ہاں اگر کوئی ایسی شکل ہے کہ ماں بیمار رہتی ہے کمزور رہتی ہے دودھ اس کو گزرتا نہیں ہے تو پھر دوسری دائنی کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیجیں گے بچے کو, اور اس صورت میں دائن کا خرچہ شوہر کے اوپر لازم ہوگا, یعنی بچے کے باپ کے اوپر. اب اگر طلاق کے بعد وہ عورت میری عزت گزار رہی ہے یا عزت پوری کر چکی ہے, اب عزت جو پوری ہو گئی تو خرچہ پانی بھی آپ نے دینا بند کر دیا. اب اس زمانے کے اندر آپ کو بچے کو دودھ پلانا ہے, سگی ماں زیادہ حقدار ہے اجنبی یا عورت کو دودھ پلانے کے لیے بچہ دو اس کے مقابلے. اب عزت تو پوری ہو گئی, خرچہ پانی بھی بند ہو گیا, اب یہی ماں جو آپ کی سابقہ بیوی ہے وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تو دودھ پلانے کی اجرت اس کو دینی پڑے گی. لیکن اگر وہ عام پور سے چلتا ہے دودھ پلانے کا بہت زیادہ مانگ لگا بھائی, تو پھر شوہر کے لیے لازم نہیں ہے تو اسی کو دودھ پلانے کے لیے دے, پھر وہ دوسری لائن کا انتظام کر سکتا ہے. لیکن جو عام متعارف اجرت چلتی ہے اس اجرت پر کبھی ماں متعلقہ ہو چکی ہے وہ دودھ پلانے تیار ہے تو پھر اسی کا حق ختم ہوگا, اسی کو وہ بچہ دے دیا جائے گا دودھ پلانے کے واسطے. اگر ان عورتوں نے تمہارے بچوں کو دودھ پلا دیا تو ان کو ان کی اجرت دے دو, بات امیر بھائی نکم بیمار ہو, اور تم اجرت طے کرنے کے اندر ان کے ساتھ آپس میں بھلے طریقے سے معاملہ طے کرو, یعنی دونوں آپس کے اندر خوش دلی سے اجرت کو طے کرو. یہ نہیں کہ تم یوں کہو تو تجھے سب کی ماں ہے اور میں تجھے طلاق دے چکا اس لیے میں کم پیسے میں دودھ پلانا تو پیڑا, اس طرح دادا گیری سے کام نہ لے. اور عورت بھی بہت بڑی رقم مانگ کے نہ بیٹھے, آپس کے اندر مشورے سے سیدھے حل سے ایک مناسب کار میاں شوہر یعنی سابقہ شوہر متعلقہ بیوی سے طے کر لے. اس کے اوپر حضرات کے فرمانے کے بعد میں تو کہیں نہ کم بیمار ہوں, عورتوں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس رضاعت کی اجرت طے کرنے میں تم آپس میں مشورے سے مقدار طے کرو. مشورے سے دل جوئی بھی ہو اور ایسے ہی غیر متعلقہ بیوی سے بھی امور خانہ داری میں مشورہ کرتے رہنا چاہیے, اس سے ان کی دل جوئی بھی ہو. اور بہت سی مرتبہ ناقصہ کچھ حق نہ کامل رائے لاتے بھی سامنے آتی ہے اور اس رائے کو ہمیں فائدہ ہوتا ہے, اس لیے ان کو بھی پوچھ لینے کا کہ آپ کو کروا دوں مارو. تو اس کے اندر جو ہے اس کی سازش کی گئی. وہی کافر اور اگر سختی کی کوئی بات پیش آئے, سنائیں گے باپ کے وے متعلقہ بیوی کو اپنے شوہر کے وے کہتے ہیں بالکل پیسے دینے تیار نہیں ہو, تجھے پلانا ہو تو پلا ہو سمجھ پلا, تو ماں نہ دے سکتی ہے اب تو متعلقہ بن چکی, اب شوہر پیسے ہی دینے تیار نہیں ہے سابقہ شوہر, تو پھر عورت بھی نہ کہہ سکتی ہے, پھر دوسری دائن کا انتظام کرنا پڑے گا. دوسری صورت یہ کہ اگر عورت زیادہ مانگ کے شوہر پر تنگی ڈالے کہ نہیں اتنی بڑی رقم دینی پڑے گی, تو شوہر نہ کہے تو مت چلانا دوسری دائن لے لے مجھے سستی مل رہی, تو خود بھی تنگی کے اندر نہ پڑے دوسروں کو بھی تنگی کے اندر نہ ڈالے, جس کے اندر اپنی یا دوسروں کی آزادی کے اندر خلل پیدا ہو جائے. وَإِن كَافَرْتُمْ فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَى, تو پھر دوسری دائن سے دودھ پلوا لینے کا. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, گنجائش والا اپنی گنجائش کے مطابق خرچہ کرے, متعلقہ عورتوں پر بھی ہے یا عزت نے اپنی سلائی کی اجرت کے اندر بھی اپنی گنجائش جو ہے اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں, اور دونوں کا حال دیکھ کر کے بہتر ہوگا ممن کو دے رہا ہے یہ بھی کو پر جن سے نما آتا ہوں, اور جس کے نام تنگی اور پیسے کے اندر اللہ نے جتنا دیا اور اس میں سے وہ خرچ کر. آج لوگ بچارے غریب ہوتے ہیں, کچھ دو روٹی اس کو لیتے ہیں, ایک روٹی عورت کو کھلا دے, ایک روٹی خود کھا رہے, مالدار آدمی وہ اپنے مطابق خرچ کرے. تو اس کے اندر دونوں کے حالات دیکھ کر کے جو ہے فیصلہ کرنے کا لاجیکل, اللہ تعالیٰ جیسے کسی کو مطلب نہیں بناتے, مگر جتنی اس کی گنجائش اور جتنا اس کو پاس ہے اس کے مطابق وہ مکلف ہے. تنگی کے حالات ہمیشہ نہیں رہا کرتے, اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی کر دے. ابھی تک حال ہے کچھ بائیس سو دنوں کے بعد مسرت ہو گئی تو پیسے بنا دے لیں گے. یہ نہیں کہ ابتدائی مرحلے میں مسرت میں تنگی اور تنگی والا نقصہ کر دیا, آج میں مسرت ہو گئی تو ابھی اسی کے اوپر بھی مسرت ہو بیٹھا رہے. رضاعت کی شروع کی اندر سے ہے تنگی کی اور معمولی پیسے سے ہوئے, بعد میں مسرت ہو گئی پھر زمین کی اور بہت پیسے آئے ہیں اس کے مطابق دے لو. تو جس قدر جو آپ اس کے مطابق دینا چاہیے. شہر صاحب شریف نے سوال وقع یقین عدد انہم رحب گیا اور رسولی فحاسب نانا حسابا شدیدا فحاسب نانا عذابا من سرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین بچیاں ایسی ہے کہ اس بچی کے رہنے والوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی حد تجاوز ہی. اور اللہ کے رسول آئے, انبیاء آئے, انبیاء کے نائبین آئے, ان کی بھی بات ان لوگوں نے نہیں مانا اور ان کی بھی انہوں نے مخالفت کی, تو ہم ان کا آخرت کے اندر حساب لیں گے, سخت سے حساب لیں گے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا بھی حساب لینے شروع فرما دے اس کے لیے سختی ہی سختی ہوگی. بس یہ ہے کہ وہ حساب نہ لے اور بغیر حساب کے فضل کا معاملہ فرما لے, اکثر آسانی اور سہولت ہے. اور حقیقی حساب ہی اکثر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بس پیشی ہو لے اور اللہ کے فضل و کرم سے معافی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھیج دے. باقی حساب وہ تو اس کے لیے مشکل رہے گا آخرت کے اندر. سب نہ عذاب اوپر اور ہم ان کو اوپرا عذاب دیں گے, ایسا عذاب کہ جو عذاب جو ہے اس کو بہت سخت پریشان کرنے والا ہوگا. دیکھو نقرہ کا جو لفظ ہے نا یہ عرف کے مقابلے میں آیا ہے کہ جو عذاب کی ایسی شکل جو کبھی تمہارے سامنے نہیں آئی. کہتے نہیں کہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ بس تمہیں کبھی ایسی سزا چاہیے دیکھی بھی نہیں ہوگی, ایسی انہوں کی نئی تجھے سزا دوں گا. اس طرح کی سزا کو مست رکھیں گے اور آپ کے بچے ایسا ہی عذاب ہوگا. فضاقت وبال امرہا وکان عاقبت امرہا خسرا. وہ اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا دام کا وبال اس کا انجام اس کی سزا کو چکھے گا, اس کو بھگتے گا اور اس کے کاموں کا انجام اس کو نقصان اور ہلاکت کے اندر ڈال کر کے رہے گا. اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کیا ہے. عقل مندو ذرا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. الذین آمنوا عقل مند کون جو لوگ ایمان لائے. قد انزل اللہ علیکم ذکرا فقیرات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نصیحت اتاری. نصیحت سے کیا مراد؟ نصیحت نامہ مراد ہے, یعنی قرآن مجید جو نصیحت نامہ ہے وہ مراد ہے. رسولہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت نامہ بھیجا یعنی قرآن, اور دوسری چیز ارسل رسولہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی تمہاری طرف مبعوث فرمایا. یہ بہترین مطلب ہے آیت کریمہ کا. اور بعض حضرات نے یہاں مطلب کیا نکالا, ذکر سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی جا رہی, اور کثرت ذکر کی وجہ سے رسول گویا کو خود ذکر ہو گئے. جیسے کہ جیسے عدل عدل کی کثرت کی وجہ سے پہلی کو عدل کہا گیا, تو اس صورت میں دونوں الگ الگ نہیں ہوں گے, اسی مراد ہوگی جو ذکر ہوں رسول جو رسول کو ذکر, یعنی اس کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے پورے عالم کے اندر لوگ درود پڑھ کے حدیثوں کو بیان کر کے اذان میں مختلف عنوان سے اتنا ذکر اتنا تذکرہ حضور کا کہ گویا کہ رسول ذکر ذکر رسول. اس طرح دونوں کو الگ نہ قرار دیتے ہوئے ایک بھی بعض مفسرین نے مراد لیا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ جو رسول تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں. مبینات کھول کھول کر کے اللہ کے اندر تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نیک کام کرنے والوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال دے. آیت میں اشارہ ہے کہ اوپر جو احکام بیان کیے گئے یہ تمام کے تمام احکام طلاق عزت وغیرہ کے یہ سراپا نور اور روشنی ہی روشنی ہے. اس کے اوپر عمل کر کے انسان جو ہے کامیاب ہوگا, گمراہ نہیں ہوگا. ومن يؤمن بالله جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح اور نیک کام کرتا ہے يدخله جنات اللہ اس کو باغیچے میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا اور اس باغیچے میں ہمیشہ رہے گا. قد احسن اللہ له رزقا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کو بہت عمدہ بنا دیا اور وہ رزق کون سا ہے جنت کا جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو پیدا فرمایا. یہ بات تو واضح ہے. اور زمین کو بھی اسی طرح اللہ نے پیدا فرمایا. اسی طرح کا مطلب کیا؟ سات زمین بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور سات زمین کیسی ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ مستقل ہے یا ان کے درمیان فواصل ہے؟ جیسے سات آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہونا تو ثابت بات ہے کہ پہلا آسمان اس کے بعد بڑا فاصلہ بھی دوسرا بھی زمین کے درمیان فواصل ہے یا ساتوں زمین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مستقل ہے. دونوں طرح کی روایت ہے. زیادہ تر روایت اس بات کی طرف ہے کہ ساتوں زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور کچھ روایتوں میں ایسا تذکرہ بھی ہے کہ جس طرح آسمانوں میں آپس میں فاصلے ہیں اس طرح زمینوں کے اندر بھی آپس کے اندر بڑی مسافتیں ہیں, پول ہے. اور آگے کی بات, زمینوں میں آپس میں الگ مسافتیں ہیں اور ہر زمین کے اوپر الگ الگ مخلوقات بھی آباد ہیں. جیسے انسان مکلف مخلوق اس زمین کے اوپر آباد ہو, اس طریقے سے دوسری مخلوقات دوسری زمینوں کے اوپر آباد ہے اور ان میں بھی بہت ساری احکام کی مکلف مخلوقات آباد ہے. یہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے. تو ومن الارض مثلهن اور زمین بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان جیسی سانس بنائی. یہاں تک کے بعض مفسرین کے یہ فرماتے ہیں کہ جتنا فاصلہ زمین سے آسمان کا ہے اس قدر فاصلہ ایک زمین سے دوسری زمین کا, دوسری اور تیسری کا, تیسری اور چوتھی کا, خدا کے ان کے درمیان طویل فاصلے اور ہر زمین کے اوپر نئی نئی مخلوقات وہاں پر رہتی ہے. یتنزل الامر بینہن اور اللہ کی وحی ان کے بیچ میں بھی اترتی ہے, یعنی ساتوں آسمان کے ہر آسمان پر بھی اللہ کی وحی اترتی ہے اور ساتوں زمین میں سے ہر ایک زمین کے اوپر بھی اللہ کی وحی اترتی ہے. دیکھو علامہ محلی نے تو امر کا ترجمہ کیا ہے وحی, یہ نکالنا پڑے گا کہ جس طرح آسمان کے ساتھ الگ الگ طبقات, ہر آسمان پر الگ الگ ملائکہ, وہاں جس طرح اللہ کی وحی اور حکم اترتا ہے اس طریقے سے سات زمین الگ الگ, سات زمین کی مخلوق الگ الگ, ساتوں زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول بھی الگ الگ. اور اس کے آگے طریقے بتاؤں, ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, اس روایت کے اندر بھی بہت لمبی بڑی تفصیل آئی ہے. اس تفصیل کے اندر یہ ہے کہ جس طرح اس زمین پر حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں, اس طرح دوسری زمینیں ہیں اس کے اوپر بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوتیں ہوئی. اور حدیث کے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے اندر کہ ان زمینوں کے اوپر آدم ہے تمہارے آدم کی طرح, یعنی جس طرح ہماری زمین کے آدم علیہ السلام, اس طرح ان زمینوں کے اوپر بھی ہمارے آدم علیہ السلام کی طرح اور آدم, اور جس طریقے سے اس زمین پر حضرت نوح علیہ السلام, اس طرح ان زمینوں کے اوپر بھی حضرت نوح علیہ السلام جیسے, جس طرح ہماری زمین کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس طرح ان زمینوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام, جس طرح ہماری زمین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس طرح ان زمینوں کے اوپر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء. حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کلام بڑی لہجے ہوئی ہے, بعض لوگوں نے اس کے اوپر بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, وہ اعلیٰ درجے کی صحت کے اوپر پہنچتی روایت نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح کا مضمون روایتوں کے اندر آیا ضرور ہے. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے روایت میں ایک طویل واقعہ ہے کہ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ومن الارض مثلہن تتنزل الامر بینہن کا کیا مطلب؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر میں تم کو اس کا مطلب بیان کرنے جاؤں تو تم کافر ہو جاؤ, اور کافر ہو جانے کا مطلب محدثین نے یہ نقل کیا کہ تم میری بات کو جھٹلانے لگو گے. ایسے الفاظ آ رہے تمہارے آدم کی طرح آدم, تمہارے ابراہیم کی طرح ابراہیم, تمہارے نوح کی طرح نوح, تمہارے عیسیٰ کی طرح عیسیٰ, تو سننے والا تسلیم کرے گا اس طرح کی باتوں کو؟ اس لیے حضرت ابن عباس نے پہلے ہی تمہید باندھ کے کہہ دیا کہ جو اس آیت کا مطلب کچھ نہ آئے اور میں تم کو بیان کرنے بیٹھوں تو تم اس کافر تم کافر ہو جاؤ گے, یعنی میری بات کو تم لوگ جھٹلا ڈالو گے. یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی. اس لیے یتنزل الامر بینہن, یہاں پہ انہوں نے وہی مراد لی ہے, اسی لیے ہم لوگ یہ مطلب نکالتے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بہت اچھا ایک خلاصہ ذکر کیا اس طرح کے مضمون کے اوپر, وہ خلاصہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. فرماتے ہیں ان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت کو صحیح ماننے میں عقلاً کو چیز مانے نہیں اور شرعاً بھی کوئی چیز مانے نہیں, اس روایت کو ہم صحیح مان سکتے علامہ آلوسی فرماتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ذرا حدیث مضمون کے اوپر غور کرو کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ہر زمین پر ایک مخلوق ہے, جیسے ہماری اس موجودہ زمین پر ایک مخلوق ہے, ہم رہتے ہیں, جانور رہتے ہیں, پرندے رہتے ہیں اور جنات رہتے ہیں, اس طرح ہر ہر زمین کے اوپر ایک مخلوق ہے جو ایک اصل کی طرف کسی طرح راجع ہوتی ہے, جس طرح آدمی ہماری زمین میں آدم علیہ السلام کی طرف رجوع ہوتے ہیں, اور اس زمین کے اوپر رہنے والے تمام انسانوں کی اصل کون؟ آدم علیہ السلام. تو سمجھو اگر دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں زمین پر مخلوق آتے تو وہ تمام کی تمام مخلوق جی کے ایک اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ ہے آدم ہونے کا مطلب کہ تمہارے آدم کی طرح وہاں بھی آدم ہے. کیا مطلب؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں جس طرح اس زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کی اصل حضرت آدم, تو اگر ان دوسری زمینوں پر مخلوق مانی جائے تو ان تمام مخلوق کی کوئی نہ کوئی اصل ہے, جیسے ہماری زمین پر آدم علیہ السلام اصل, ایسے اس زمین پر رہنے والی مخلوق کی بھی کوئی نہ کوئی اصل ہے. یہ مطلب ہے روایت کا کہ تمہارے آدم کی طرح وہاں کوئی آدم دوسرے ہونے کا. اسی طریقے سے ہاں ایک بات یہ رہے گی کہ ہر زمین میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اپنے یہاں دوسروں کی بہ نسبت ممتاز کی طرح ممتاز ہے, جس طرح ہمارے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ممتاز ہیں. یعنی پھر ہماری زمین کے اوپر جو مخلوق بچتی ہے اس میں اللہ کے نبیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک امتیازی مقام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتیازی مقام, اس طرح دوسری زمینوں کے اوپر مخلوق بھی امتیازی مرتبے اور مقام والے انسان اور مخلوق رہتی ہے. یعنی ہماری زمین پر اتنے سارے انسانوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتیازی مقام، نوح علیہ السلام کا امتیازی مقام، عیسیٰ علیہ السلام کا امتیازی مقام، تو دوسری الگ الگ زمینوں پر اگر مخلوق ہے تو وہاں کی مخلوق میں بھی امتیازی مقام والی شخصیتیں موجود ہیں اور امتیازی مراتب والی شخصیتیں وہاں پر بھی موجود ہیں. آگے چل کے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے، دیکھو اسی لیے ابن عباس نے فرمایا تھا کہ تم کافر رکھ رہا ہو، ممکن ہے کہ زمینیں سات سے زیادہ ہو، ممکن ہے کہ آسمان بھی سات سے زیادہ ہو، اور قرآن اور حدیث کے اندر جہاں سات کا لفظ آیا ہے یہ نفی کی دلیل نہیں ہے. سات کو بیان کیا گیا تو یہ سات سے زائد کی نفی کرتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بات کو بیان کر کے دوسرے عدد کو جو ہے اس کی طرف اشارہ کرنے جیسے کہ وہ کہا جائے کہ مکی بات سبق کے اندر چار طالب علم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چار تو ہے ہی ہے اور بھی ہے، چار سے کم کی نفی تو ہو سکتی ہے لیکن چار کے اوپر کی نفی نہیں ہو سکتی. علامہ آلوسی یہ فرماتے ہیں کہ سات سے زیادہ زمینیں بھی ممکن، سات سے زیادہ آسمان بھی ممکن، اور حدیث اور قرآن میں سات کا لفظ زائد کی نفی کے اوپر دلالت کرتا نہیں. ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ کم سے کم جو ہے سات تو ہے اور سات سے اوپر بھی ہو سکتا. پھر آگے علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی کہ بھائی اس میں 500 سال کی مسافت ہے، ایک آسمان سے دوسرا آسمان، ایک زمین سے دوسری زمین، 500 سال کی مسافت. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ فکس مسافت ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے. یہ تو سمجھانے کے واسطے ایک مقدار بیان کی گئی، طول کو بیان کرنا ہے کہ بہت لمبی مسافتیں ان کے درمیان کے اندر ہے. اور فنزل الامر اس کا ایک مطلب انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ساتویں آسمان سے لے کر کے اللہ تعالیٰ کی وحی ساتویں زمین تک ہر آسمان اور ہر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی کو نازل فرماتے ہیں. گویا ساتویں آسمان کے اوپر سے وحی شروع ہوئی، چھٹے پر، پانچویں پر، چوتھے پر، تیسرے پر، دوسرے پر، پہلے پر آئی، پھر وہاں سے اتر کر زمین پر آئی، تو پہلی پر، دوسری پر، تیسری پر، چوتھی پر، پانچویں پر، چھٹی پر، ساتویں پر چلی گئی. گویا ساتویں آسمان سے وحی شروع ہو کر کے ساتویں زمین کی تیر تک پہنچ جاتی ہے. یہ جو ہے اس مطلب کی صورت کے اندر جو ہے آیت کا خلاصہ نکالا جائے گا. بہت اچھی بات بعض مفسرین نے کہہ دی کہ تنزل الامر سے مراد لے لو تقریری احکام کا نازل ہونا، تو پھر یہ کوئی جنجت میں ٹینشن باقی نہیں رہتا ہے کہ امر سے مراد کیا ہے، تقریری امور کا نازل ہونا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زمین اور آسمان کے لیے تقریری احکامات جاری ہوتے ہیں. تقریری احکامات سے تقریری کے الگ ہے، شریعت کی الگ ہے، شریعت احکام سے الگ. ہمیں بارش برسے، آسمان قائم رہے، درخت اگے، کسی کی موت ہو، کسی کی حیات ہو، یہ سب تقریری امور ہو جائے گا. اس دنیا کے چلنے اور باقی رہنے کا نظام تو بعض میں تقریری امور بھی برا لی ہے تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے. اب زمین نے تقریری امور کیا کیا کہ زمین اگانے کا کام کرتی ہے، زمین میں پانی کے خزانے، زمین میں گھاس ہے، معدنیات ہے، یہ سب چیزیں تقریری امور کے کبیل سے کہی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ان کے درمیان کے اندر نازل ہوتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو. اللہ تعالیٰ تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے احاطے کے اندر لے لیا ہے. ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم